بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، مال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه أحمد وقال حديث حسن صحيح. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر انسان کی کامیابی کا تعلق اپنے دین سے رکھا ہے، یہ بات طے شدہ ہے. دیندار یہ کامیاب ہوگا، بے دین یہ ناکام ہوگا. اور دین کسے کہتے ہیں؟ میں اور آپ جو کسی چیز کو طے کریں وہ دین نہیں ہوتا. کہ میں کوئی چیز طے کروں، آپ کوئی چیز طے کریں اپنے ذہن میں، وہ دین بن گیا نا. دین وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول بتائے، قرآن بتائے، حدیث بتائے، پھر اس کے ذریعے سے علماء حقہ بتانے. جب قرآن حدیث عام آدمی سمجھے گا نہیں، تو علماء حقہ جو ہیں وہ بتائیں گے کہ دیکھو یہ دین ہے، یہ بے دینی ہے، یہ دین ہے، یہ بے دینی ہے. جمیع ما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری زندگی میں آئے، تقریروں میں نہیں. عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ تقریروں میں دین کا بیان کرنا بہت آسان ہے، اور تحریروں میں اسے لکھنا بھی بہت آسان ہے. کتابیں لکھ دی لوگوں نے دین پر، محنت کر دیے، ہزاروں آدمی نے سن لیا. اصل دین وہ ہے جو آدمی اپنی زندگی میں داخل کرے. مدنی معاشرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اب جس چیز میں بھی یہ طریقہ آئے گا حضور کا، وہ دین اور عبادت بن جائے گا. کھانے میں طریقہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حاجت بھی پوری ہو رہی اور عبادت بھی بن رہا. انسان کو جو ضرورت ہے کہ بیوی کے ساتھ حلال بستر پر ہوتا ہے، طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا تو حاجت بھی پوری ہوئی اور اس کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوئی. اور یہ چیز جو ہے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہی بنی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں ایک آدمی نبیوں کے پاس جائے گا, یہ حدیث صحیح حدیثوں میں آتا ہے. انبیاء بیٹھے ہیں, پانچ نبی ایک طرف بیٹھے ہیں, پانچ نبی ایک طرف بیٹھے ہیں, فرشتے ایک طرف بیٹھے ہیں, تو وہ آدمی ہر ایک کی مجلس میں جا کر بیٹھنے کی کوشش کرے گا تو سب کہیں گے نہیں یہاں یہاں آگے جاؤ آگے جاؤ. فرشتے روزے بٹھائیں گے نہیں, وہ چاہتا ہے کہ مجلس ملے مجھے کہیں جا کے میں بیٹھ جاؤں. تو اس کی ایک نیکی آئے گی خالی, ایک نیکی جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربے کے مطابق کی ہوگی, ایک نیکی. وہ اس کا ہاتھ پکڑے گی اور ہاتھ پکڑ کر نبی کی مجلس میں بٹھا دے گی, اسے بیٹھیاں تو جو کہ اٹھائے گا نہیں. تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سی نیکی ہوگی, تو آپ نے فرمایا اس کا وہ غسل جنابت جو اس نے میرے طریقے کے مطابق کیا تھا. غفلت والا غسل ہے اور اس پر یہ درجہ مل رہا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا وہ غسل جنابت جو اس نے میرے طریقے کے مطابق کیا تھا. یہ میں نے ایک مثال دی, ویسے کئی اعمال ہیں. ایک دوسرا آدمی آئے گا, حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صراط کے اوپر سے گزرے گا لیکن لڑکے گئی ہوں, ابھی گرے ابھی گرے, جیسے بھٹک بات بڑھ دو آدمی کے ابھی گرے ابھی گرے, کوئی سہارا نہیں ہے, بس ابھی تھوڑا سنبھلتا ہے پھر جہنم میں جانے کے تیسے سنبھلتا ہے پھر. تو اس کی ایک نیکی دوڑ دوڑی آئے گی اور اس کا ہاتھ تھام لے گی اور تھام لے کر اسے جنت میں داخل کر دی. آپ نے فرمایا کون سی نیکی, تو فرمایا وہ مجھ پر درود بھیجتا تھا, درود شریف پڑھتا تھا, درود والی نیکی اتنی اونچی نیکی ہے. یہ صحیح حدیثوں میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ نیکیاں وہاں کام آئے گی. جن نیکیوں کے بارے میں آج آدمی جو ہے وہ لیڈ کو کر کے چھوڑ دیتا ہے, علماء نے لکھا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھو, ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے. اور چھوٹے میں چھوٹا گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو, ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ جہنم میں لے جائے. چھوٹا کوئی چھوٹا ہی تو گناہ ہے, کوئی بات نہیں نا, کہ وہ لڑکھڑا رہا ہوگا یوں جاگے یوں گرے یوں گرے اور حشر کے میدان میں سے درود آئے گا, بھاگا 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 اس کا ہاتھ پکڑے گا اور ہاتھ پکڑ کر کلسلا کے اوپر سے یوں آرام سے گزار لے گا اس کو اور جنت داخل کر دے گا. جا جنت میں پوچھا کہ کون سی نہیں, کتاب نے فرمایا گرو شریف پڑھتا تھا, اللہم صلی علی محمد پڑھ لو گرو شریف ایک مرتبہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزینۃ عرشک ومداد کلماتک. اونچا درود لکھا ہے علماء نے, تیرے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت بھیج, تیرے عرش کے وزن کے برابر بھیج, تیرے کلموں کے برابر بھیج, آسمان بھر کے بھیج. یہ درود وہاں کام آئے گا, یہ ایک نیکی کا بتاؤ, پھر پورا دین کا کتنا کام آئے گا وہاں. پھر کسی کو درود پڑھنے پہ لگایا ہوگا تو کتنا کام آئے گا, پھر کسی کو نماز پڑھنے پہ لگایا ہوگا تو کتنا کام آئے گا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, وہ کہتے تھے کہ دین پر چلنا اور دین پر چلانا یہ دو ہمارے کام ہیں, کہ خود چلے دین پر اور دوسروں کو بھی چلائے کوشش کرے, یہ دعوت کا کام یہ ہے. اب یہ نیکیاں بہنے ہوتی ہیں آپس میں اور گناہ بھی بہنے ہوتی ہیں آپس میں, کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچے گی. ایک بہن دوسری بہن کی ملنے جاتی ہے نا, ایک نیکی کی وہ دوسری نیکی کو لائے گی, وہ تیسری کو لائے گی, وہ چوتھی کو لائے گی. ممن یقترب حسنۃ نزد له فیہا حسنا, یہ ہے قرآن شریف میں, کہ وہ اور توفیق ملے گی اور توفیق ملے گی اور توفیق ملے گی. اور اگر گناہ کیا تو وہ گناہ کو کھینچے گا. اس لیے نیکیاں کرنے کا یہ وقت ہے, دنیا کا وقت. جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے تب تک جو ہے آدمی نیکیاں کرے, گناہوں سے بچے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے بھی پیدا کیا, اس نے ہمارا بھاؤ بھی بڑھا دیا. کرو کم اور بھاؤ بھی لے زیادہ. کہ خالی ایک مرتبہ امت کے لیے معافی کی آدمی دعا مانگ لے, صرف ایک مرتبہ اتنا کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان کو معاف کر دے. تو گھنٹہ نہیں لگتا کہ پیسے خرچ نہیں ہوتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو کہے گا, اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. یہ معافی کی دعا مانگنے پر ہے کہ اللہ معاف کرے. اللہ معاف کرے نہ کرے وہ اس کا کام ہے, لیکن طلب کی آدمی نے. اب کسی کو نماز پڑھا دے گا تو کتنا ملے گا, قرآن سکھا دے گا تو کتنا ملے گا, ماں باپ کی طرف اس کی محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا, مقبول حد تک ہوا. سبحان اللہ, یہ بحمدی خالی ایک مرتبہ پڑھ لیا, ایک مرتبہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ بحمدی پڑھتے ہی فوراً جنت کے اندر اس کے لیے کھجور کا درخت لگ جائے گا. پاکی شرط نہیں, وضو کرنا شرط نہیں, مسجد میں ہونا شرط نہیں. جس حال میں پڑھو, لیٹے لیٹے پڑھو, چلتے چلتے پڑھو, ایک مرتبہ خالی پڑھا, یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے گا. آپ نے کوئی اخلاص کی شرط اس میں نہیں لگائی کہ اخلاص کے ساتھ پڑھے, باپ کو وضو کر کے پڑھے, سب لوگ بیٹھ کر پڑھے. مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی ذات سے چیز پھیکی پڑ جاتی ہے. حضور نے کوئی قید نہیں لگائی, بس اتنا کہا ایک مرتبہ پڑھے تو اس کے لیے جنت کے اندر کھجور کا ایک درخت لگ جائے گا. مدینہ منورہ میں مسکرات میں ہمارا بیان تھا, میں نے بیان کیا یہ حدیث بیان کی. جب بیان کر کے نکلا تو چھوٹی دو بچی آئیں, انہوں نے کہا حضرت ہم نے 50 درخت لگا لیے جنت میں. پچاس, پھر ایک بچی اس سے تھوڑی بڑی آئی, میں نے 100 لگا لیے, مطلب 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدی پڑھ لیا. یہ اس امت کے لیے, کسی امتوں کے لیے نہیں, یہ ہمارے لیے. نیکیاں بڑھانے کے اسباب اور گناہ معاف کرانے کے اسباب. بیوی کے منہ میں لقمہ دے دو, سب سے کہ ثواب. بیوی خوش بھی ہو رہی, میاں خوش بھی ہو رہا, اور سب سے کہ ثواب بھی مل رہا. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف خالی دیکھ کر مسکرائے, حدیث شریف میں آتا ہے بیوی بھی مسکرا رہی, میاں بھی مسکرا رہا, دونوں مسکرا رہے. اللہ بھی ان کو دونوں کو دیکھ کر اللہ بھی مسکراتے. یہ حدیث سے بتائی اس امت کے لیے. اور پھر کبھی کبھی کہتے تھے جب یہ تمہارے لیے ہے, یہ تمہارے لیے ہے, یہ تمہارے لیے ہے, یہ تمہارے لیے. بھاؤ ہمارا بڑھا دیا کہ میاں بیوی دونوں کو دونوں جو ہے دیکھ کے مسکراتے ہیں, دو مسکراتے ہیں جو اللہ بھی مسکراتے ہیں. بات چیزیں ایسی جو کہ جس سے اللہ کو ہنسی آتی ہے. کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوا, پہلی سے پکڑنے کے لیے جگہ دیکھ رہا ہے, لیکن مجھے پہلی سے مل جائے, اللہ کو ہنسی آتی ہے, اللہ مسکراتے ہیں, میرا بندہ ہے دیکھو پہلے سے پکڑنے کے لیے. لیکن مسجد خالی ہو, تب مسجد بھری ہوئی ہو اور آدمی غلط گردن پھلان پھلان کے آ رہا ہے, وہ گناہ ہے. خالی ہے جگہ, خالی ہے, آرام سے آدمی جو آ کر اپنے پہلے سے پکڑنے کی کوشش کرے, جلدی آ جائے, اللہ کو ہنسی آتی. گھر سے نکلا, سعید ابن مسجد کہتے تھے کہ 20 سال تک میں نے مسجد نبوی میں ایسی نماز پڑھی ہے کہ میں نے کسی بھی مقتدی کی پیٹ نہیں دیکھی, یعنی امام کی پیٹ دیکھی ہے. اور 20 سال کوئی دن ایسا نہیں آیا مجھ پر کہ میں نے مسجد نبوی کی اذان مسجد نبوی سے باہر سنی ہو. آسمانی کے باہر نہ, مسجد میں آتا تھا اور بھی میں اذان سنتا تھا. یہ اللہ مسکراتے ہیں. رات کو میاں بیوی ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھا رہے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے. بیوی جو ہے تھوڑی تھکن ہے, تھوڑا کسل ہے, سست ہے, میاں جاگ گیا, میاں سست ہے, یہ تھوڑی تھکی ہوئی ہے, طبیعت خراب ہے, جگہ رہا کبھی بیرم اٹھ جاؤ, دو رکعت پڑھ لو, دو رکعت پڑھ لو, اب وہ نہیں اٹھ رہی, تو ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ کیا یا اس کو الٹا کر لو. کبھی جو ہے بیوی جو ہے یہ اس کے طبیعت سے چستی ہے, وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی, میاں جو ہے وہ سستی میں, اس نے تھوڑا سا چھڑکاؤ کیا. ایک دوسرے کو جب جگائیں گے تو پانی کا چھڑکاؤ کریں گے. پانی کے چھڑکاؤ کا حدیث میں آتا ہے, پھر اس کے اندر سے بوتل لے کے مت ڈالیے بھائی, تو پورا محلہ جاگ جائے گا, تو پورا محلہ جاگ جائے گا, پھر کیا ہو رہا, لڑائی ہوگی تو محلہ جاگے گا. تو ان دونوں کی یہ حالت کو دیکھ کر اللہ کو ہنسی آتا, اللہ مسکراتا ہے کہ دیکھو ایک دوسرے کو جو ہے جگا رہے ہیں. عرفات کا میدان یا حاجیوں کو دیکھ کر اللہ کو ہنسی آتی, اللہ ہنستے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے مال والے ہیں, اللہ نے بہت, میں نے ان کو بہت دیا ہے, لیکن بھائی اپنے احرام کے کپڑوں میں آئے ہیں اور جیسا میں نے کہا اس طریقے سے آ کر میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے, چاہے بادشاہ ہو چاہے وزیر ہو, کہ یہاں آئے مگر تمہارا حج ہو گیا ہی نہیں. اللہ کو ہنسی آتی. اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر خالی مسکرائے کہ اللہ مسکراتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے عبادتوں پر اللہ کو جب ہنسی آتی ہے تو بڑے بڑے عبادت کرے گا تو اللہ خوش نہیں ہوگا. دعوت کے کام میں چلے لگائے گا, بیچارہ قربانیاں دے گا, زیادہ کرے گا. اس لیے اس امت کی خصوصیت, یہ اس امت کی خصوصیتوں میں سے کیا, عمرے تھوڑی بھاؤ زیادہ, ایک مرتبہ معافی کی دعا مانگنے پر دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر نہیں کیا. لے لو سبحان اللہ ابھی ہم بھی خالی 100 مرتبہ پڑھ لو تو 100 مرتبہ پڑھنے میں 5 گھنٹے نہیں لگتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمده 100 مرہ, جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمده پڑھے گا تو اللہ اسے 1,24,000 نیکی دے گا. 1,24,000 نیکیاں, اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو گا تو اللہ معاف کر دے گا. یہ فضل الدین کل جمعہ کا دن ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جمعہ کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے, 5 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ سے آدمی نہیں پڑھے گا, 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے فضیلت بتاتے ہیں کہ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف. ایک ہفتے میں تو آدمی 1,00,000 گناہ کر بھی نہیں سکتا بھائی, بہت بدبخت ہوگا آدمی جو ایک ہفتے میں 1,00,000 گناہ کر لے, 1,00,000 گناہ معاف, اور اس کی ماں کے 12,000 گناہ معاف, اس کے باپ کے 12,000 گناہ معاف. صحیح روایتوں کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں. پچھلے امتوں کے لیے تھا کہ پچھلے امتوں کے لوگوں جمعہ کا دن بھی نہیں تھا, اللہ نے ہمیں جمعہ کا دن دیا. پچھلے امتوں کے لیے تھے دعوت کا کام بھی نہیں تھا, پچھلے امتوں کے لیے خالی یہ تھا کہ آدمی ندی بھیجا جاتا تھا, ایک ندی پورے بمبے کے لیے کبھی کبھی ایک ندی ہوتا تھا, مثال دے رہا ہوں, اور کبھی کبھی پورے بمبے کے لیے نہیں, بمبے نمبر 9 کا ایک ندی, بمبے نمبر 8 کا دوسرا ندی, بمبے نمبر 10 کا تیسرا ندی, یہ ترتیب ہوتی تھی. اتنے مختصر پورے فاصلے ہوتے, بس کہ آپ کا کام ہے بمبے نمبر 9 میں آپ کام کرو, سمجھانے کے لیے کہہ رہا, بمبے تو سب کچھ تھی بھی نہیں, اتنے محدود فاصلے دیے جاتے تھے مختصر. ارے آپ کو جو ہے اتنا بمبے نمبر 9 میں کام کرنا ہے, بمبے نمبر 8 میں کام کرنا ہے, آگے نہیں کرنا. لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, پیارے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. جو نبی سب ساری دنیا والوں کی طرف آیا تو یہ امت بھی ساری دنیا کا کام کری, اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھر پر بیٹھ کر نیت کے ذریعے سے یہ آدمی نیکیاں کما سکتا ہے. آپ کی بیگم میں کھانا پکانے خالی آپ کی بیگموں کو اتنا کہہ دو کہ میں یہ نیت کر لو مہمان کے لیے پکا رہی ہوں, مہمان آئے گا تو مہمان کھا لے گا, مہمان نہیں آئے گا تو گھر والے کھا لیں گے. تو حدیث سے بھی اپنے آتا ہے جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا, وہ کھانے پر فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ اس کا اکاؤنٹ ہو چکا ہے خالی نیت. تو علماء نے لکھا ہے کہ نیت کا پتہ کیسے چلے گا, یہ نہیں لکھا ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت نیت کرتے ہیں خوشبو نکلتی ہے, وہ خوشبو فرشتے سنتے ہیں اور اس سے لکھ دیتے ہیں کہ اس نے یہ نیت کی ہے. اور کوئی برائی کا نیت کرتا برائی کا ارادہ کرتا ہے بدبو نکلتی ہے, جسے سمجھتا ہے فرشتہ ہے کہ اس نے بدبو کی ارادہ کیا ہے. یہ فضیلتیں بتائیں الگ 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 قسم کی حدیثوں کے اندر بہت بڑھایا. اس لیے شراب کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھ لو گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا, حضرت عثمان پہنچے عیادت کے لیے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ بن مسعود لیٹے ہوئے مرض الموت میں رو رہے ہیں حضرت عثمان کو دیکھ کر. حضرت عثمان نے دینار کی اخردی کی تھیلی ان کے سرانے رکھ دی, یہ میری طرف سے ہدیہ ہے اسے قبول کر لو. تو عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ آپ میں مر رہا ہوں مرتے مرتے مجھے ہدیہ دے رہے ہو, میں کیا جوڑ موت کا اور مال کا. آدمی کو جب موت کے دروازے پر ہو مر رہا ہو آپ اسے کروڑوں کا چیک تو اسے خوشی نہیں ہوگی. تو عبداللہ بن مسعود نہیں پوچھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور آپ مجھے جو ہے یہ پیسہ دے رہے ہو مال کا اور موت کا کیا جوڑ. حضرت عثمان نے کہا عندک بناتن کثیرہ, تیری بیٹیاں بہت ہیں, مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیری دنیا سے جانے کے بعد تیری بیٹیوں پر فاقہ نہ آئے. عبداللہ بن مسعود نے روتے ہوئے جواب دیا, مرض الموت میں رو رہے ہیں. یہ کہا کہ اے عثمان یہ مال آپ کو مبارک, مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے, اور میری بیٹیوں پر جو تمہیں فاقے کا ڈر ہے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا, میں نے میری بچیوں کی عادت ڈال رکھی ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ واقعہ پڑھ کے سو جایا کرتی ہیں, میری بچیوں پر کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. یہ مان لے گا میں نے میری بچیوں کی عادت ڈال رکھی ہے. یقین جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہج گئے. عام مجمعے کے لیے ساری دنیا والوں کے لیے یہ اصول بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا اخلاق کے ساتھ کرو. اونچی چیز دعوت کے کام میں دو باتیں بہت اہم ہیں, دو صفات, یہ بہت بنیادی صفت ہے دو چیزیں. ایک کدائی کے اخلاق بہت اونچے ہوں گے, دوسرا دائی خود اپنے ذات کے اعتبار سے دیندار ہوگا. میری زندگی میں دین نہیں اور میں لوگوں کو دین کی دعوت دوں تو میری وجہ سے لوگ دین پر آئیں گے لیکن ان کے دین پر آنے کی وجہ سے مجھے جنت نہیں ملے گی, جنت جو ملے گی وہ میرے دین کی وجہ سے ملے گی. خالی لوگوں کو بتا دینا ہے کافی نہیں ہوتا, لوگوں کو اچھی بات بتا دی. ارے بھائی جہاں تک اچھی بات بتانے کا تعلق ہے تو شیطان نے ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھائی تھی. سکھانے والا کون؟ شیطان. اور سکھنے والے کون؟ ابو ہریرہ. تو حضور نے فرمایا کہ تم بابا تو جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا, لیکن جنت تجھے ملے گی اسے جہنم ملے گی. اس لیے دائی کی زندگی میں خود دین ہو اور اخلاق ہو پھر اس کا اثر بہت جلدی ہوگا. ومن حسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا, اس نے دعوت کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا. ومن حسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. چوبیس گھنٹے کی زندگی کے ہمارے آنکھیں صاف ستھری ہوں, ہمارا دل صاف ستھرا ہو, ہماری زبان سے صاف ستھری ہو, ہمارا ہاتھ سے صاف ستھرا, کہ آنکھوں میں زنا کاری کا سرما نہ ہو, آنکھوں میں حیا اور شرم کا سرما ہو. جن آنکھوں کے اندر حیا اور شرم کا سرما ہوتا ہے وہ آنکھیں اللہ کو بہت محبوب ہوتی ہیں, اور اگر آنکھوں کے اندر حیا اور شرم کا سرما نہ ہوا اور دوسرے سرمے ہوئے تو ان آنکھوں کے لیے اللہ جہنم طے کر دیتا ہے کہ تمہارے لیے جہنم. اسی لیے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہمیں خالی حدیث کا ایک خلاصہ بتا رہا کہ سامنے سے عورت آ رہی ہے, آدمی نے دیکھا کہ لڑکی آ رہی ہے, لڑکا دیکھا نہیں, اس سب عورت اپنی نگاہ نہیں چکلی, وہ گزر گئی آپ گزر گئے. اب اس کے بعد جو عبادت کرو گے اس عبادت میں لذت محسوس ہوگی, نماز پڑھو گے نماز پڑھنے میں لذت, قرآن پڑھو گے قرآن پڑھنے میں لذت, گشت کرو گے گشت کرنے میں لذت, دعوت دو گے دعوت دینے میں لذت. روایت میں اور علماء نے لکھا ہے, ایک علماء نے اپنا تجربہ بھی لکھا ہے کہ سامنے سے خاتون آ رہی ہے, آپ نے نگاہ نیچے کر دی اور آپ وہ گزر گئے آپ گزر گئے, آپ اپنی نگاہ نیچے کر کے اس وقت میں جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا, وہ دعا کی قبولیت کے وقت ہوتا ہے. بازاروں میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, جو غفلت کا ماحول ہے. یہ صفات بتائے, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض صفات بتاتے تھے, ان باتوں کے اندر یہ بات فرماتے تھے کہ ہمارا دعوت کا کام کہیے بہت اونچا کام, بھائی ہوائی جہاز ہے بہت اچھا ہوائی جہاز ہے ماشاءاللہ, پائلٹ بھی جو ہے بہت اچھا ہے اور رنوے بھی بہت اچھا ہے, فضا جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی مناسب ہے, سب کچھ جو ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر پیٹرول نہیں تو یہ ہوائی جہاز اڑے گا منزل تک پہنچے گا اگر نا وہاں سے کھسکے گا بھی نہیں, تو پیٹرول ہونا چاہیے, اور پیٹرول ہے اندر والے صفات, اللہ کے سامنے ڈرنا. ایک نوجوان صحابی نے قرآن پڑھا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور فرمایا بتاؤ بھی کسی نے رات کو قرآن پڑھا ہے اور ایسا قرآن پڑھا ہے کہ اس کے قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے فرشتے بھی رو دیے, کون ہے وہ نوجوان؟ کہ ایک نے قرآن پڑھا ہے, وہ نوجوان جو چھپا رہا تھا اپنے آپ کو, بے کھڑا ہو جائے وہ نوجوان جس نے رات کو قرآن پڑھا ہے مسجد نبوی میں, اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آج فرشتے بھی رو دیے. کسی زمانے میں جوان ایسے ہوتے تھے, کھیل کود والے نہیں, کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں, اس کے بغیر آدمی کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچے گا. جب تک اخلاق اچھے نہیں ہوں گے, دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے, جریر ابن عبداللہ البجلی آ رہے, مشرک ہیں, حضور نے دیکھا جریر آئے, جریر جریر یہ بہت خوبصورت تھے, حضرت جریر یمن کے رہنے والے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضور کو پتا تھا کہ یمن کا شہزادہ ہے, مال ان کے پاس بہت تھا حضرت جریر ابن عبداللہ کے پاس, زمینیں باغات اور نواب زادے جسے کہتے ہیں نعمتیں پلے ہوئے. یہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ او ہو جریر آ گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا اپنے ممبر بھی چھوڑا بیان بھی چھوڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رومال لیا اور رومال لے کر چادر اپنے لے کر گئے, وہاں جا کر مسافہ کیا, مسافہ کر کے اپنی چادر خود بچھائی. جریر بیٹھے, جریر ابن عبداللہ بیٹھے نہیں, انہوں نے چادر اٹھا لی اور اٹھا کر اپنے سر پہ رکھی, کہا کہ محمد یہ چادر کا درجہ میرا سر ہے, اس چادر پر میں بیٹھ نہیں سکتا, اس چادر کا درجہ میرا سر ہے, اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. اسی جگہ اگر صحابہ نے دیکھا سارا منظر کہ بیان کرتے کرتے گئے ہیں اور یہ تو کوئی اہم آدمی ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت مدینہ منورہ میں تو کئی لوگ آتے ہیں. بھائی مدینہ منورہ تو مرکز تھا, ہر آدمی آتا ہے مرکز, ہمارا دہلی مرکز تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, عرب عجم چھوٹے بڑے علماء خواص عوام ہر آدمی کا ایک زور لگا رہتا ہے. تو وہ مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, یہاں تو ہم لوگ اس قسم کے لوگ آتے ہیں. آپ نے ان کا اکرام اتنا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ سنو اکرم کریم کل قوم, کسی قوم کا بڑا آئے اس کا اکرام کرو. انزل الناس منازلہم, لوگوں کو جو درجے دو ان کو رتبے کے اعتبار سے دو. کس کا رتبہ ہے؟ یہ بڑا آدمی ہے, اپنی جگہ کا, اپنے علاقے کا بادشاہ کا بیٹا ہے, نواب زیادہ ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ سے بہت محبت کرتے, بہت محبت کرتے تھے. بولے اتنے محبت کرتے تھے کہ اگر باندھی یہ کہتی کہ جریر سامنے سے آ رہے ہیں تو میں خود پردہ کر کے بیٹھ جاتی تھی, کیوں کہ جریر آئے جب خالی خاصی بٹھائیں گے تو حضور کہیں گے آ جاؤ آ جاؤ جریر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یا باندھی کہیے کہ جریر گزر رہے ہیں تو فوراً حضور بجا لگے جریر آ جاؤ آ جاؤ, اپنے قریب بٹھاتے تھے جریر بن عبداللہ کو. کیوں؟ بے بڑا آدمی, اس کا اکرام. پھر قصے بھی ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں حضرت جریر بن عبداللہ کو بلایا اور بلا کر یوں کہا کہ جریر ایک پرائیویٹ بات کرنی ہے, تھوڑی سی مدد چاہتا ہوں, نبی کی زبان سے جملہ نکلنا, مدد چاہتا ہوں, ایک کام کرنا ہے جریر تجھ کو. صاحب جریر ابن عبداللہ نے کہا کہ حضرت حکم, اب جو فرمائیں گے میں تیار ہوں, اب حکم فرمائیں. نہیں پہلے وعدہ کر تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ حضرت وعدہ کیسے کروں, پتہ نہیں کیسا کام ہو, یعنی میں کبھی نہ کر سکا تو نہیں نہیں چلو تو کر سکے گا, لیکن مجھے میرے دل میں فاس پڑی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی اس چیز سے, جیسے کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت تکلیف ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تکلیف میرے حیات میں دور ہو جائے, یعنی میں اس سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں کا یہ حصہ ہے, آپ کا یعنی آخری دن زندگی گزر رہے تھے اس وقت کا یہ حصہ ہے. اب میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں, پلور باشا پلور تولا اور میرے سارے کام اللہ تعالیٰ نے کر دیے, سب کچھ ہو گیا اور اب جو ہے فرشتے بھی آ رہے ہیں وہ بھی اجازت مانگ رہے ہیں اور اسرائیل بھی آ رہے, اب اسرائیل بھی آتے رہتے تھے آپ کے دنیا کا پردہ فرمانے سے پہلے, اب اسرائیل علیہ السلام کا آنا جانا ملاقات, یہ سلسلہ اسرائیل علیہ السلام کا آنا جانا ملاقات, یہ تو کام یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کام جو ہے اللہ کرے تیرے ہاتھ سے ہو جائے. اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی, دستک دیتا کوئی آدمی دستک دی کسی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھیجا, بیٹا دیکھو کون ہے دروازے پر. حضرت فاطمہ نے جو دروازہ تھوڑا سا کھول کر پردے کے ساتھ دیکھا تو فاطمہ ایک دم گھبرا گئی اور گھبرا کر واپس آئے, واپس آ کر کہا کہ ابو یہ تو کچھ بڑے بڑے قوی ہیکل لوگ ہیں, امامے ہیں, گاڑیاں ہیں ان کی اور اونچے قسم کے لوگ ہیں. تو حضور نے فرمایا ہاں یہ اسرائیل ہیں, اسرائیل ہیں, ان کو بلاؤ میرے پاس. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, حضرت اسرائیل ادب کے ساتھ آئے. ہاں اسرائیل کیوں آئے ہو؟ مائیں کہتے تھے کہ ہم دوسرے کمرے میں سن رہی تھیں, کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے پر یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو ہم میں لے چلوں, میری ٹیم بھی آئی ہے, سارے دوسرے فرشتے ہیں وہ بھی ہیں, سب استقبال میں کھڑے ہیں. صاحب نے جواب دیا بھائی دو شرطیں ہیں میری. کتنی شرطیں؟ دو. ایک تو میں جبریل علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہوں, اس سے مشورہ کروں ان سے, اور دوسری شرط میں جبریل کے سامنے رکھوں گا, تمہارے سامنے نہیں, وہ اونچے درجے کا ہے, تم اس سے نیچے درجے کا ہو, وہ بڑے ہیں جبریل. اتنے میں جبریل علیہ السلام بھی آ گئے, بس اتنے میں ہی آ گئے حضرت جبریل علیہ السلام. جہاں آپ جبریل علیہ السلام آئے, سلام کیا, آپ نے جواب دیا, اسرائیل بھی موجود تھے, سارے فرشتے بھی تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا, یہ اسرائیل آئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بلایا ہے اور یہ اجازت مانگ رہے ہیں روح قبض کرنے کی, تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ جبریل سے پوچھ رہے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت وہاں بہت شاندار استقبال کی آپ کی تیاریاں ہو چکی ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے, اللہ خود چاہتا ہے آپ کی ملاقات کا, جو وہ خود چاہتا ہے کہ آپ کو بلائے اپنے یہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا, الرفیق الاعلى الرفیق الاعلى, کہ میں جانے کو پسند کرتا ہوں, لیکن جبریل ایک شرط ہے میری. اب یہ بات کہی تھی میں جبریل کے سامنے شرط رکھوں گا, ایک شرط ہے, میں جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن جبریل خالی مجھے اتنا بتا دو کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. یہ مجرب ابن عبداللہ والا قصہ کرے آ گیا, دوسرا مضمون چل پڑا ہے, کیونکہ قریب قریب کے قصے ہیں سارے, کہ میرے دنیا میں جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا, اس کا خلاصہ ہو جائے تو مجھے پھر جانے میں کوئی حرج نہیں. تو حضرت جبریل کیا جواب دے رہے, حضرت جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی جی پوچھیں گے کہ میری امت کا کیا ہوگا, تم اتنا کہہ کے آ جانا, کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اللہ آپ کو دے گا اور اللہ آپ کو خوش کر دے گا. تو بعض روایات میں یہ آپ نے کہا اللہ مجھے خوش کرے گا, میری امت کیا کیا, بھائی میں تو خوش ہوں. اب دوسری حدیث, یہ دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں, کہ غمگین بیٹھے ہوئے جبریل علیہ السلام آئے, حضور کا فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور سلام کہا ہے آپ کو, اور ایک جملہ کہا ہے کہ آج بہت ٹینشن میں نظر آ رہے ہیں, حضرت کیا بات ہے, آج بہت غمگین چہرہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں شروع کر کیا کہ فرمایا میری امت کا غم مجھے کھا رہا ہے, وہ نبی جو دنیا سے جانے سے پہلے مجھے اور آپ کو یاد کر رہا ہے میری امت کا کیا ہوگا, آج اس نبی کی سنت پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں, کہ وہ ہمیں یاد کر رہا ہے کہ میری امت, میری یہ نہیں کہا میری بیٹی کا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا نوازوں کا کیا ہوگا, یہ نا نبی کے لیے ہوں گا. بس خالی اتنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ کی طبیعت تھوڑی پل بھر ماشا پل بھر تولا ہونے لگی, تو ام سلمہ حضرت عائشہ وغیرہ آ کر بیٹھ گئیں, اور حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حضرت طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں ہے, بس خالی آپ ہمیں اتنا بتا دیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارا خرچہ کون اٹھائے گا, آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارا خرچہ کون اٹھائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دی, اور آنکھ کھول کے کہا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک صادق الایمان آدمی آئے گا, صادق الایمان آدمی, وہ تمہارا سارا خرچہ اٹھائے گا. پوچھا وہ کون ہوگا, یہ کہا میرے دنیا سے جانے کے بعد وہ آئے گا, تمہارا سارا خرچہ اٹھائے گا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, روایت میں ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے, اور عبد الرحمن ابن عوف نے پورا باغ خرید لیا ماؤں کے لیے, کہ سارے باغ کی جتنی آمدنی ہے وہ ماؤں کے لیے. کبھی کبھار عبد الرحمن ابن عوف کا پوتا یہ کھیلتا کھیلتا ماں عائشہ کے کمرے میں آ جاتا تھا, تو ماں عائشہ اسے اپنے سینے سے لے گئے اور خوب روتی تھی, خوب ہچکیا مار کر روتی تھی ماں عائشہ, بچہ تھا سینے سے لگاتی تھی اور کہتی تھی بیٹا یاد رکھنا تیرے دادا کے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ جنت کے سلسلے چشمے سے اسے پانی پلا. میرے دادے کو ہم پر بہت احسان ہے. حالات آئے مدینہ منورہ میں, وہ حالات کی وجہ سے وہ باغ بیچنا پڑا. جب وہ باغ بیچا ہے تو عبد الرحمان ابن عوف نے اس کی رقم جو آئی تو کتابوں نے لکھا ہے کہ شیل بھر بھر کے دراہیم اور دینار آئے. عبد الرحمان ابن عوف کے بچوں میں سے, بیویوں میں سے چار ان کی بیویاں تھیں. کسی نے کہا کہ ابھی کچھ مال اپنے گھر میں بھی آ جائے. عبد الرحمان ابن عوف نے کہا یہ سارا کا سارا مال میں نے ماؤں کے لیے رکھا ہے اور اللہ کے نبی نے مجھے صادق الایمان کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے, بہت خوبصورت. یہی عبد الرحمان ابن عوف ہے. کیا آپ نے چادر بہت اچھی ہے, آپ مجھے دے دیجیے. یہ بھی آپ کے انتقال سے کچھ وقت پہلے کا قصہ ہے. یہ چادر بہت اچھی آپ کو دیکھ رہی ہے ماشاء اللہ, آپ مجھے دے دیں. حضور نے وہ چادر نکال کر دیا. میں عائشہ کو بہت برا لگا کہ میں نے چادر بنوائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. باہر جب عبدالرحمان ابن عوف نکلے تو صحابہ نے کہا عبدالرحمان ابن عوف سے کہ بھائی تم نے وہ چادر کیوں مانگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اچھی لگتی تھی. کہا بھائی خاموش رہو, میں نے چادر اس لیے مانگی کہ میرا کفن اس میں ہو, میری نیند میرا کفن بنانے کی. اب ماں عائشہ نے جہاں بنوائی تھی وہاں صرف پیسے بھیجے اور بھیج کر کہا اس چادر اور بناؤ. ابھی وہ چادر بن ہی رہی تھی, پوری بنی نہیں تھی کہ یہاں حضور کا انتقال ہو گیا. یہ قصے حضور کے انتقال کے قریب قریب کے ہیں سارے. تو عبد الرحمان ابن عوف بس اتنا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ام سلمہ نے کہا کہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ہمارا خرچہ کون اٹھائے گا. آپ نے فرمایا صادق الایمان آدمی آئے گا, تم فکر مت کرو. تو عبد الرحمان ابن عوف نے پورا خرچہ ماں عائشہ جب بھی, اسی لیے جب ایک جگہ خالی تھی نا خبر تھی بے حد طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, صدیق اکبر آ گئے, حضرت عمر بعد میں آئے. حضرت عمر کی جگہ خالی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی انتقال نہیں ہوا تھا. تو جب حضرت عمر نے بات پہنچائی حضرت عبداللہ ابن عمر کے ذریعے, حضرت عمر کی طبیعت جب بہت خراب ہونے لگی, کل بس اب مرے اب مرے اب مرے, تو حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا اب میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے, میری اب کوئی تمنا نہیں رہی, بس میری تمنا یہ ہے کہ حضور کے قریب میں اور ابو بکر کے قریب میں میری قبر بنے. میری سمجھ میں اتنی ہے لیکن جگہ میری نہیں ہے, جگہ ہم کا ایسا کی ہے, میں کیسے کہوں, شرم آتی ہے. تم جا کے کہہ دو اگر اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا, اگر اجازت نہ دیں تو مجھے بکری میں دفن کر دینا. یہ تو تمہارے وصیت کی اپنے انتقال سے پہلے. حضرت عبداللہ ابن عمر آئے, امی ایک درخواست لے کر آیا ہوں. پردہ رہتا تھا, حضرت عائشہ پردے کے پیچھے ہوتی تھی اور بیٹھنے والا جو آتا تھا چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا, جگہ ایک دو آدمی بیٹھ جائے. اس قسم کے زمانے میں کرسیاں تو نہیں ہوتی تھی, جو بھی بیٹھنے کی جگہ وہ بیٹھ کر بات سن کر امی جواب دے دیتی تھی, پھر وہ آدمی چلا آتا تھا. تو اس میں عبداللہ ابن عمر آئے, امی بہت اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں. حضرت عائشہ نے کہا خیر؟ خیر تو ہے, کیا بات ہے, ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ نے عائشہ نے پوچھا والد کی طبیعت کیسی ہے, لیکن طبیعت کی خرابی کی خبریں آ رہی ہیں. تو طبیعت تو بس ایسی ہی ہے, اب رخصت ہو اب رخصت ہو اب رخصت ہو, بس اظہار ایک انہوں نے تمنا ایک ظاہر کی ہے میرے والد نے. اب عائشہ نے کہا بتاؤ. یہ کہا تمنا ہی ظاہر کی ہے کہ یہاں دفن ہونی, اگر آپ اجازت دیں. بس عائشہ نے جو سنا تو سنتے ہی جیسے سانپ کاٹا ہو, بات بتا کوئی آدمی ایک دم سناٹے میں آ جاتا ہے نا, تو سکت عائشہ خاموش ہو گئی. جب حضرت عائشہ خاموش ہو گئی, پانچ منٹ دس منٹ تک کوئی جواب نہیں دیا, تو عبداللہ ابن عمر کیا سمجھے کہ شاید ارادہ نہیں ہے. اچھا امی میں جا رہا ہوں دعا کی درخواست. پھر حضرت عائشہ نے یہ راز کھولا, یہ جگہ کے بارے میں میری تمنا تین آدمی کے بعد یہاں دفن کرنے کی تھی، ایک تمنا میرے خود دفن ہونے کی تھی، یہاں میرے قبر یہاں بنے، کیونکہ ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو بکر ہے، میں ہوں، پردے کا مسئلہ نہیں رہے گا. دوسری میرے نظر میں تمنا تھی عبد الرحمان بن عوف کہ ان کا ہم پر بہت احسان ہے. تیسری میری تمنا تھی دشمن کی کہ تین لوگوں کے بارے میں میری تمنا تھی کہ یا تو میرے قبر بنے یہاں، یا عبد الرحمان بن عوف کے بنے، یہ حضرت عثمان کے بنے. لیکن اب میں نے سوچا عمر ہوا احق، یہ جملہ کا عمر ہوا احق تو عمر کا زیادہ حق ہے. جب عبد یعنی اجازت ہے میری طرف سے اہل وسہلا، والد صاحب فرماتے تھے، ہمارے والد صاحب اللہ ان کے قبر کو نور سمن عمر فرمائے، کہ آدمی جب دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرے نا تو اس کی مقبولیت خالی آسمانوں پر نہیں، زمینوں پر بھی ہوگی اور لوگوں کے دلوں میں بھی ہوگی. عبداللہ ابن عمر جب واپس لوٹے تو عمر یہاں سنی، بیٹا خوشخبری سنا، بس میری تو خوشخبری یہ سننا چاہوں کہ مجھے اجازت ملے گی ملی. تو آج عبداللہ ابن عمر نے سارا قصہ سنایا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو حضرت عمر نے کہا بیٹا ہو سکتا ہے میں امیر المومنین ہوں، ڈر کے مارے اجازت دی ہو، اس لیے میرے دنیا سے جانے کے بعد وہاں میرا جنازہ رکھ دینا اور پوچھنا عمر ابن خطاب آنا کی اجازت چاہ رہا ہے، اجازت دے تو مجھے دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دے دفن میں لے جانا. امیر المومنین کو جملہ مت کہنا، میں امیر المومنین نہیں رہوں گا اس وقت میں، عمر ابن خطاب. ساتھ عبداللہ ابن عمر نے کہا اجازت تو دے دیے، یہ بننا نہ ہونا، میں چاہتا ہوں دل سے اجازت دیں. لیکن انہوں نے رائے ظاہر کی نا، عبد الرحمان ابن عوف کی، حضرت عثمان کی، حضرت عائشہ خود سے خود اپنی، اور بیٹا 84,000 کا مقروض بن کے جا رہا ہوں. حضرت عمر کا جب انتقال ہوا 84,000 کے مقروض تھے حضرت عمر، سب کے قرضے ادا کر دینا. جب انتقال ہوا ہے تو ان کا جنازہ لایا گیا جہاں آج کے علم صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، مواجہ شریف، ایک اقدام عالیہ ہے جہاں قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایک یہ مواجہ شریف جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ ہے اس طرف، وہاں جنازہ رکھا. اور عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ دیکھو عمر ابن خطاب کا انتقال ہو چکا ہے، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، 84,000 کے مقروض ہیں، یہ لسٹ ہے فلاں کے اتنے، فلاں کے اتنے، فلاں کے اتنے، فلاں کے اتنے، آپ ان کو میرے ابا کو معاف کر دو، میں اس قرضے کا ذمہ دار ہوں. جہاں یہ جملہ کا تو روایت میں آتا ہے پوری مسجد نبوی سے ہسکیاں مارنے کی آواز ہے، پورے مسجد نبوی سے، کوئی یہاں سو رہا، کوئی وہاں سو رہا، کوئی وہاں سو رہا. گھبرا گئے حضرت عبداللہ ابن عمر، سب نے مل کر کہا یہ پیسے جو مقروض ہے یعنی جو ادا کرنے ہیں، میں ہم نے تجھے بھی آپ کو بھی معاف کر دیا، آپ کے اپنا کو بھی معاف کر دیا، اس میں سے ایک دینار بھی اگر ہم نے لیا کل قیامت کے میدان میں حضور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ایک دینار سب کو معاف کر دیا. اب حضرت عمر کو داخل کرنا ہے، عبداللہ ابن عمر زور زور سے کہہ رہے ہیں یا ام المومنین یا ام المومنین، میرے والد اندر آنا چاہتے ہیں اگر اجازت دو. بھیڑ بھاڑ، آواز بہت شور، آواز پہنچ نہیں رہی. تو تاریخ کی روایت میں لکھا یہ جملہ یاد رکھنا، لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں بخاری میں ہے کہ نہیں مسلم میں ہے، کہ آج بخاری مسلم کا زیادہ زور چل رہا ہے لوگوں کے اندر، دوسری کتابوں کو کوئی ویلیو ہی نہیں، بس بخاری میں ہونا چاہیے، بس مسلم میں ہونا چاہیے، بس کچھ پتہ نہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ کتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کتاب بخاری کا نام یاد آ گیا بخاری، مسلم کا نام یاد آ گیا مسلم، بس باقی کتابیں اس کو کوئی ویلیو نہیں. ارے بھائیو ایسا نہیں ہے، کئی کتابوں کی امام بخاری سے پہلے کی بھی لکھی ہوئی ہیں، عبداللہ ابن مبارک سے امام بخاری کے استادوں میں سے بھی ہیں، امام بخاری تو بعد کے لوگوں میں، ان سے پہلے سے کئی لوگوں نے بڑے بڑے کتابیں لکھی ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ روایت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں علماء لکھتے ہیں, مورخین قصے لکھتے ہیں مورخین, تو تاریخ روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ جب جواب نہ آیا تو پھر قبر مبارک سے آواز آئی اہلن وسہلن یا عمر ابن الخطاب, حضور نے خود نے کہا عمر ابن الخطاب آ جاؤ, ہم فیصلہ کر رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ, اور قیامت تک کے لیے پڑوسی بنا دیا. دین اور تقوی ہمیشہ یاد رکھنا کہ دعوت کا کام سے اونچا کوئی کام نہیں, اس کام سے بہتر کوئی کام نہیں, بس شرط یہ دو صفات کے ساتھ یہ کام کرنا ہے, کام کرنے والا خود دیندار ہو ایک, دوسرا کہ کام کرنے والے کے اندر نبی کے اخلاق ہو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ظاہر کے خلاف صحابہ نے قدم اٹھایا تو ان کی مدد جو آئی وہ بھی ظاہر کے خلاف آئی, کہ ظاہر کے خلاف مدد آئی نہیں, آتے سوچ نہیں سکے گا کہ صاحب کہاں کس طریقے سے یہ کام چل رہا ہے, کہاں 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 جماعتیں چل رہی ہیں, اور خالی ہمارے چلنے سے ہمارا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم خالی گشت کر کے کسی گلی سے گزریں گے تو ہمارے قدم کے اندر بھی اللہ ہدایت کو رکھے گا, چلنے سے بھی اللہ ہدایت دے گا, دیکھیں گے تو دیکھنے پر بھی اللہ ہدایت دے گا. احمد ابن حنبل کا انتقال ہوا, 20 لاکھ آدمی ان کے جنازے میں شریک تھے احمد ابن حنبل کے, احمد ابن حنبل کا جنازہ جب اٹھا ہے وہ جنازے کو دیکھ کر 20,000 یہودیوں نے اسلام قبول کیا, یہودی مسلمان نہیں ہوتا جن جنازہ دیکھ کر. سب ورما کہتے کہ جب ہمارا جنازہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں تو جب ہماری نمازیں دیکھ کر لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے, ہمارا قرآن سن کے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے, خود جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے حاجی بن گئے, کہ صحابہ خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے حاجی بن گئے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرماتے ہی نامناسب حالات آئے, یاد رکھنا دنیا میں جب بھی نامناسب حال آئے ان نامناسب حالات کا علاج دعوت کے کام کو بڑھانا, قربانیوں کو بڑھانا, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. گز کرتے تھے مسجد و جماعت میں 2.5 گھنٹہ دیتے تھے زیادہ وقت, یہ تعلیم میں جو 15 منٹ بیٹھتے تھے آدھا گھنٹہ بیٹھو, لوگوں کی ملاقاتوں میں جو ایک تو ملاقاتیں کرتے تھے زیادہ ملاقات کرو, جو چلے کا ارادہ کرو تو 3 چلے دو, جب بھی زمین میں کوئی نامناسب حال آئے اس کا سب سے بڑا علاج ہے دعوت کا کام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب نامناسب حالات مدینہ منورہ میں آنے شروع ہوئے, زبردست نامناسب حالات زبردست, حضور کا جہاں انتقال ہوا, انتقال ہوتی ہی مسلمہ ابن کذاب تھا اس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر لیا, جب اسے پتا چلا کہ صاحب مردوں میں سے کسی نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تو سجا نانی ایک عورت تھی اس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر لیا, انصار کہنے لگے ہم میں کا امیر ہوگا, مہاجرین کہنے لگے ہم میں کا امیر ہوگا, یہ حالات نامناسب. حضرت فاطمہ نے اپنے میراث کا مطالبہ کر لیا حضرت ابو بکر سے, ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہے دفن بھی نہیں کیا, اور ابھی فاطمہ نے آ کر کہا میرے ابا کی میراث, تو صدیق اکبر نے کہا کہ تمہارے والد کے جتنا مال ہے اس کی تو پوری امت جو ہے وہ اس کی میراث میں شریک ہے, پوری امت کا مال ہے, لیکن میرے والد سے یہ کہو میں دینے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ صدیق اکبر نے کیا کہا, ایک بات صدیق اکبر نے کہی جلدی نکلو نکلو نکلو, اس لیے کہتے ہیں صدیق اکبر, لو یہ جملہ یاد رکھنا, لو اننی انی اعلی تنفیذ جیش اسامہ لسترمت المدینہ نارا, میں اسامہ کی جناب کو روانہ کرنے میں ذرہ برابر بھی تاخیر کرتا تو مدینہ منورہ آپ کی بھٹی بن گیا ہوتا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک مرتبہ کہا کبھی جب بھی گھر میں کوئی نامناسب حال آیا, کبھی کوئی بچہ بیمار ہو گیا, حالات تو ہوتا ہے تھوڑا تو سب پر رہتا ہے نا, کوئی نامناسب حال آیا تو میں کیا کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ بولے تو میں میرا فجر کا جو بیان ہے وہ 15 منٹ زیادہ کر لیتا ہوں اور پوچھتا ہوں. تو حضرت جی پوچھتے تھے شاید بیان دیر سے کیوں ختم کیا آپ نے, کہ حضرت وہ تھوڑا نامناسب حال آیا تھا تو میں نے 15 منٹ اور بیان کھینچ لیا. حضرت ہنستے تھے. پھر حضرت نے کہا کہ اچھا اس کے علاوہ کوئی اور بھی تو قربانی دے سکتے ہو. تو ابا نے کہا حضرت اگر اجازت دیں تو یہاں قریشی مسجد کا گشت کا دینا میں گشت کر لوں. پھر پوچھا حضرت سے, حضرت نے کہا نہ بھی یہاں کے مشغول جو ہے وہ گشت بھی زیادہ ہے, یہ رہو. یعنی فرماتے ہیں ابا سے جانے کا مطلب کیا کہ میں اپنے آپ کے دین کے کام میں دعوت کے کام میں کچھ مشغول زیادہ کر لوں. پھر یہ قصہ بیان کرتے کہ صدیق اکبر نے حضور کے انتقال کے بعد جو امت کو سنبھالا وہ اسی پر سنبھالا. اسی لیے کیا تھا حضرت عمر نے کہا وہ بتا تیرے خالی ایک دن کی نیکی مجھے دے دے اور ایک رات کی نیکی دے دے, رات ہجرت والی اور دن حضور کے انتقال والا, بس یہ دو نیکیاں مجھے دے دے. میرے پوری زندگی کی نیکیاں اور میرے خاندان والوں کی پوری زندگی کی نیکیاں میں دینے کے لیے تیار ہوں تجھے. سودا کر. بعض مرتبہ آدمی کام کر جاتا ہے اس پر پھر اللہ کھولتا ہے, جیسے حضرت عمر کو اللہ نے کھولا قربانی دی, اس قربانی کے نتیجے میں ندی کا پڑوس بنے اور اب تک آرام کر رہے. اور جو قربانی دے گا درجات ملیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنی اللہ کا یا بلال, بلال تیرے لیے خوشخبری ہے, حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے, میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا, تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنے پر اذان دیتا ہوا چلے گا. اور جب تو اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے گا ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال, ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال, سب کہیں گے بلال تو نے سچ کہا, تو نے سچ کہا. فان لا يقبل تصدیقهم, ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا. یہ قربانی پر مل رہا ہے. علی اللہ کا یا بلال, بلال تیرے لیے خوشخبری ہے, ان للجنت لها ثمانیہ ابواب, جنت کے 8 دروازے ہیں. بلال جب میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا, دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے رضوان پوچھے گا دروازہ کھٹکھٹانے والا کون, میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, دروازہ کھلے گا, بلال تیرے لیے خوشخبری ہے, میں اٹھنے پر رہوں گا اور اس اٹھنے کی نکیل لگام تیرے ہاتھ میں ہوں. چہرہ وہ ہے ڈر جائیے, چہرہ کہ لڑکی بھی کوئی نہیں دیتا تھا, 10 درہم اگر کسی سے ادھار مانگتے تھے تو 10 دینار قرضہ بھی نہیں دیتا تھا. چہرہ وہ ڈر جائیے, میں بھی خود دے رہا ہے. اور ایک روایت میں بلال تیرے لیے خوشخبری ہے, تیرے قبر دنیا میں جہاں پر بنے دمشق میں ان کی قبر ہے. میں ان کی قبر پر گیا ہوں, دمشق میں کئی مرتبہ گیا ہوں ان کی قبر پر, وہاں پر جب بھی سفر ہوتے تھے وہاں جاتے تھے, وہاں بھی جاتے تھے. تو علماء نے لکھا ہے کہ بلال تیرے لیے خوشخبری ہے, جہاں پر بھی دنیا میں تیرے قبر بنے, حشر کا میدان میں جب لوگ اٹھیں گے اور اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے, سب سے پہلے میں میرے قبر سے اٹھوں گا, میری دہنی طرف ابوبکر اٹھے گا, عمر اٹھے گا, پھر بقی والے اٹھیں گے, پھر محلے والے اٹھیں گے, پھر دنیا والے اٹھیں گے. فرمایا بلال تیرے لیے خوشخبری ہے, زمین تجھے کھینچ کر مدینہ لے آئے گی اور میرے دونوں قدموں کے درمیان میں سے تیرا حشر ہوگا. کہ زمین کھینچ کے لے آئے گی تجھے اور میرے دونوں قدموں کے درمیان میں سے تو اٹھے گا. دفن وہاں ہوا ہے لیکن اللہ تجھے یاد اٹھائے گا کہ تیری نسبت نبی نہ کی, کچھ حالات کی وجہ سے وہاں چلے گئے تھے, کچھ حالات کی وجہ سے دلال جو ہے وہاں چلے گئے تھے, پھر چلو وہیں زندگی گزاریں گے. ہنی اللہ کا یا عمار, ہنی اللہ کا یا سلمان, ہنی اللہ کا یا مقدار, عمار تیرے لیے خوشخبری, سلمان تیرے لیے خوشخبری, مقدار تیرے لیے خوشخبری. اور بھی فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تمہاری مشتاق ہے. ہمیں اللہ قیامت دردہ اب وہ دردہ تیرے لیے خوشخبری ہے جنت کے فرشتے سب سے پہلے تجھ سے مسافہ کریں گے. ہمیں اللہ قیامت صہیب رومی, صہیب رومی تیرے لیے خوشخبری ہے حشر کے میدان میں حوض کوثر پر سب سے پہلے میں تجھے پانی پلاؤں گا. یہ شاباشی مل رہی کائے پر مل رہی قربانی والے کل درجات مما عملوا دین کے لیے قربانی دو شاباشی لو. بس سیدھی سیدھی بات ہے دین کے لیے تھکور شاباشی لو. اسی لیے کہتے ہیں دعوت کا کام قربانیوں کے ساتھ کرو, اخلاص کے ساتھ کرو, چالاکیوں کے ساتھ دعوت کا کام مت کرو. چالاکی کے ساتھ دعوت کا کام کرنے والا اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. چالاکیوں سے دعوت کا کام جو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا. ہاں دنیا والے کہہ دیں گے بڑے اچھے ہیں صاحب, بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے تجھے تعریف تیری ہوگی, وہاں کے لیے کچھ نہیں. جو قربانی دے گا وہ شاباشی لے گا اور اللہ سے اپنا معاملہ کلیئر کرو. حضرت امیر معاویہ آئے تھے ماں عائشہ کے پاس, امی بہت پریشان ہوں مجھے مختصر نصیحت کر دیجیے مختصر ہو. تو آج ماں عائشہ نے کہا اب معاویہ بیٹھتے ہیں مت, بس کھڑے کھڑے سن لے, کھڑے کھڑے سن لے میری نصیحت. کیونکہ امی بتائیے یہ فرمایا تیرا اور اللہ کا معاملہ کلیئر کر, پھر تیرا اور مخلوق کا معاملہ اللہ کلیئر کرے گا. عبد الرحمن ابن عوف آئے, حضور مجھے ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھی میں تو آئے گا لیکن اخیر میں آئے گا. حضرت کیوں؟ یہ تو تربت مال ہے, حساب کتاب دینا پڑے گا. یہ تو حضرت حساب کتاب, یہ تو پھر میں سارا مال ستا کرتا ہوں, خرچہ کرتا ہوں. یہ فرمایا پھر بھی حساب کتاب دینا پڑے گا. ارے خرچہ ستا تو نہیں, یہ تو حساب کتاب تو حلال مال کا ہوتا ہے, حرام مال کا حساب کتاب نہیں ہوتا. حرام مال تو سیدھا جہنم, حرام مال سیدھا جہنم. کہ کسی نے کہا مجھے فون آیا تھا کسی کا, یہ نواب مسجد میں رمضان میں ہمارے بیان ہوتے تھے تو بیان کر کے میں نکلا, کسی نے فون زکات پر میں نے بات کی تھی کہ زکات دینی چاہیے, زکات کی سب چیزیں میں نے عرض کی تھی, زکات نہیں دے گا تو یہ ہوگا یہ ہوگا. بیٹھتے ہی فون آیا تو مولوی صاحب میں نے پورے سال میں جو 25 لاکھ روپے چوری کیے ہیں, کتنی زکات آئے گی مولوی صاحب؟ تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہ وہ مالک تیرا نہیں ہے تو زکات کہاں سے ہوگی؟ وہ مال کے مالک تو دوسرے ہیں. تو تو نے اپنے آپ کے والے مالک بنا دیا ہے, تو مال کے تو دوسرے مالک ہیں, تو ان سب کو پہنچا دے. مطلب میرا نمبر کسی کو بتانا بنا, میں نے کہا نہیں بتاؤں گا بھائی. تو حلال حلال مال کا حساب کتاب ہوتا ہے, حرام کا نہیں ہوتا. یہ درجہ کیا اب جب ہمارے لوگ رونے لگے, میرے ساتھی آپ کے ساتھیوں میں آخر میں حضور نے اس دعا دی, اے اللہ اس کی جنت کے سلسلے سے سو سے پانی پلا. اب میں کتنا بیان کروں, بس میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ نیت کر لو کہ دعوت کے کام کو انشاءاللہ اخلاص سے کرنا ہے. اور آسان نسخہ بتاؤں, آدمی تنہائی میں دعا مانگے, اے اللہ مجھے اخلاص کے ساتھ کرنے کے توفیق. اتنا تو کر سکتا نہیں کر سکتا, کیا اللہ مجھے اخلاق کے ساتھ کرنے کی توفیق دے. جس عمل کی کمی ہو اس کی دعا چپ کے مانگو. فجر کی نماز کی کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ نے کہا اللہ میری فجر کی نماز کی کوتاہی ہو رہی ہے, اے اللہ مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے. تو علماء نے لکھا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا. اور یہ حدیث یاد رکھنا, جو آدمی فجر کی نماز چھوڑے گا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے شیطان نے پیشاب کر دیا. بچہ پیشاب کرے گا تو آپ 3 مرتبہ دھو لو پاک ہو جائے گا, لیکن شیطان اگر کان میں پیشاب کرے گا تو کیسے پاک ہوگا بھائی؟ توبہ اور استغفار. اس لیے خود زندگی کو دینی بنانا اپنی, کہ میری زندگی میں دینا میں دیندار بنوں, اور پھر قربانیوں کے ساتھ دعوت کے کام میں آدمی آگے بڑھے. اور یہ باتیں میں نے کسی کہنے والے نے کہا ادھر ادھر کی بات نہ کر, مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزن سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ بھی تو رہبر بھی تو رہرو بھی تو منزل بھی تو. اتنا اونچا پاور حمید مجید.
اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان يا حنان يا منان نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا اے اللہ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے تیرے فرشتے لکھتے ہوئے شرما جائے جہاں تو نے ایک کرم اتنا فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے کہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے اور ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے ہم ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے کھویا ہوا علم ہمارا واپس دے دے ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے اے اللہ یہ جو نکاح ہوئے ان نکاحوں میں برکت کا معاملہ فرما خیر کا معاملہ فرما یسر کا معاملہ فرما سہولت کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما میاں بیوی محبت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دین میں سچے دین کے سچے خادموں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے رشتے دار کا انتقال ہو چکا ہے وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ اس مبارک رات میں اس مبارک مجمع میں کوئی حبیب یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے اور جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمارے ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما شقاوت والی موت سے بدبختی والی موت سے اچانک کے حوادث سے ڈوبنے اور جلنے کی موت سے ایکسیڈنٹ کی موت سے ہوائی حادثوں کی موت سے اور ہر اس بری موت سے جس موت میں ہم تیرا نام بھی نہ لے سکے ان ساری بری اموات سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما دے اے اللہ جس کے دل میں جو جائز تمنائیں ہوں ان کی تمناؤں کو آپ جانتے ہیں آپ کے بندے جانتے ہیں آپ کے سن کے جائز تمناؤں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اقدام اور اخلاق کو قبول فرما. اے اللہ قرآن شریف کی ترجمانی کرنے کو آسان فرما، بے انتہا قبول فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما، قدم قدم پر اعانت فرما. اے اللہ اس وقت میں امت پریشان ہے، اے میرے چنا بچی مسجد کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھنے ہوئے رب تو آج تو ہم سے منوا دو. اے اللہ تو کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ کب تک تو ناراض رہے گا؟ اس امت کی شان کو تو اس کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شان کو تو صبح سے بدل دے، اور اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے. جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور تیرے اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، ان فرشتے کے آمین کے کہنے کو ہمارے لیے قبول فرما، ان فرشتوں کے آمین کے کہنے کو قبول فرما. اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھی ہو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے، لوہا قلم بھی تیرے پاس ہے. تجھ سے آخر میں اتنی دعا مانگتے ہیں، دنیا میں بھی ہمارے لیے جنتوں کے فیصلے فرما، مرنے کے بعد بھی جنتوں کے فیصلے فرما، اور ہر لائن کی عافیت تو ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرے عرش کے وزن کے برابر رحمتیں نازل فرما، اور تیرے آسمان کے وزن کے برابر رحمتیں نازل فرما، آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا بھر کر رحمتیں نازل فرما، اور سمندروں کے پیمانوں کے وزن کے برابر رحمتیں نازل فرما، اور پہاڑوں کے وزنوں کے برابر رحمتیں نازل فرما، اور تیرے شاہ نشان رحمتیں نازل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جس کے دل کے جو جائز مرادیں ہوں ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما. جو بیمار ہوں انہیں شفا نصیب فرما. جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد پہ اگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے. اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. جہاں جہاں اس وقت میں ہمارے اجتماعات ہو رہے ہیں ان اجتماعات کی تو پوری پوری حفاظت فرما، اور ہر خیر ان کی طرف متوجہ فرما، اور ہر شر سے حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.